بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الايمان لا يعرض الى المدينه كما يعرض الحيه الى حجرها متفق عليه وسنذكر حديث ابي هريره ذروني ما تركتم في كتاب المناسك وحديث معاويه وجابر لا يزال طائفه من امتي في باب ثواب هذه الامه ان شاء اللہ لا يزال من امتی الى آخره ولا يزال طائفة من امتی وان ربيع الجرشی رضی اللہ عنہما قال اتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له لتنم عینک ولتسمع اذنک وليعقل قلبک قال فنامت عيناي وسمعت اذناي وعقل قلبي قال فقيل لي سيد بنى دارا فصنع معدبدا وارسل داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار ومن واكل من المعدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار لم يأكل من المأدبة وسقط عليه السيد قال فالله سيد ومحمد الداعي والدار والإسلام والمأدبة والجنة رواه الدارمی. یہ تین حدیثیں آپ کے سامنے پڑی ہیں. دو حدیثیں باب اول سے یا فصل اول سے جو باقی رہی تھی اس کو پڑھا گیا ہے, اور دوسری حدیث ہے جو باب ثانی کی ہے, تیسری حدیث. صاحب مشکات جو ہیں, جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے, وہ روایتیں جو صحاح سے ہیں, خصوصاً بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی, ان کو انہوں نے پہلی فصل میں بیان کیا ہے. پھر وہ احادیث جو سند کے اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں صحت کے درجے میں نہیں ہیں یا اس سے کچھ کم درجے میں ہیں, تو اس کو دوسرے فصل کے اندر اور تیسری فصل میں بھی کچھ احادیثیں انہوں نے بیان کی ہے. بسا اوقات بعض احادیث کو پہلے میں بیان کیا اور دوسرے میں بھی بیان کیا, تو وہ اس کی تقویت کے لیے ہے. آج کی پہلی حدیث, اسلام جس حالت میں شروع ہوا اس کو غربت کی حالت, اجنبیت کی حالت, سٹرینجر کی حالت میں اسلام پلا ہے اور شروع ہوا ہے, اور ان قریب اسلام کی وہی حالت ہو جائے گی جیسے وہ شروع ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا, خصوصاً کفار مکہ, مشرکین مکہ اور دوسری قوموں کے سامنے, تو ان کو یہ دین اجنبی معلوم ہوا. اور میں ہمیشہ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آج بھی اسلام مسلم امت کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کے درمیان اجنبی بن کر رہ گیا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے جو اسلام میں گڑی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ قرآن کا علم نہیں ہے, حدیث کا علم نہیں ہے, اس لیے یہ اسلام جو ہے اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا اور قرب قیامت کے اندر اجنبیت کی حالت میں پھر لوٹ آئے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَى, یہاں حدیث میں فرماتے ہیں غربا کے لیے خوشخبری ہے. غربا کون ہے؟ غربا یہ جمع ہے غریب کی. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, حدیث ہے دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی گزارتا ہے, ایک مسافر گزارتا ہے, اس کو بھی غریب کہتے ہیں, نادار آدمی کو بھی غریب کہتے ہیں. یہاں غریب سے کون مراد ہے؟ اسلام کی ابتدا جو غریبوں میں سے ہوئی اور آخر میں بھی اسلام غریبوں میں ہی رہ جائے گا. اگر پوری دنیا میں آپ غور کریں گے تو اسلام پر چلنے والے اکثروں کی تعداد یہ غربا کی ہے, وہ غربا کی ہے. جو لوگ دنیا دار ہیں بہت کم دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, یا اگر ہوتے بھی ہیں تو نام کے ہیں, ایسے بہت کم لوگ ہیں. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمان غریب اور کم تھے, اور وجہ یہ کہ انہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی ہجرت کرنی پڑی. اسی طرح آخر میں بھی ایسا ہوگا. ایک تو یہ بھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج دنیا کی آبادی تقریباً 5 ارب سے اوپر یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے, اور اس 5 ارب میں تقریباً 25% بھی اگر لیے جائیں تو 1.25 بلین یہ مسلمان ہیں. پھر اسلام کیسے غربت کی حالت میں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اسلام تو تقریباً 25 سے 35% کے درمیان ہے. پھر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام غربت کی حالت میں لوٹ آئے گا, معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ مسلمان جو صحیح طور پر دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کی تعداد بالکل نام کی ہے, یا ان کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ رشیا تشریف لے گئے اور لینین کے سامنے انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا, اسلام کی خوبی بیان کی, تو اس نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے مولانا, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے اور اسلام میں یہ یہ خوبیاں ہیں, لیکن اس اسلام پر چلنے والے کچھ نمونے ہمارے سامنے پیش کر دو. حضرت فرماتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں وہاں لاجواب ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ 100% دین پر چلنے والوں کی تعداد کم ہے. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, یا یہ ہے کہ لوگ نام کے مسلمان ہیں, فہرست میں ان کا نام ہے, مسلمانوں کی فہرست میں نام ہے اسلام میں, لیکن اسلام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے. اور یہی ہے کہ آخر میں یعنی قرب قیامت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا کہ اسلام غریبوں ہی کی طرف لوٹ آئے گا. لہذا ان غربا کے لیے جن کے قلوب ایمان اور اسلام کی روشنی سے پوری طرح منور ہوں گے, خوش بختی اور سعادت ہے. اور یہی معنی ہے اس حدیث کا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم ایک ایسے وقت میں ہو کہ دین کے ایک حصے کو بھی اگر تم چھوڑو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. میرے امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کے دسویں حصے پر بھی عمل کر لے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور اسلام کی روشنی سے ایسے لوگ پوری طرح منور ہوں گے. خوشبختی اور سعادت ہے اس لیے کہ اخیری زمانے میں یہی بیچارے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے اور کتاب اور سنت کے علوم اور معارف سے اپنی زندگیوں کو وہ منور کریں گے. دوسری بات یہ سمجھو کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 173 ملک ہیں اور ان 173 ملکوں میں سے 60 سے اوپر ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، پھر اسلام غریب کیسے ہو گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ دنیا کی حالت پر غور کریں، جو حالت ہیں اس وقت مسلم امہ کی سوائے کوئی ایک دو کے، بس ایک دو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ جو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین کے احکام ان کنٹریوں کے اندر جاری ہوں، دین کے احکام ان کنٹریوں میں جاری ہوں، اس کے علاوہ جتنے ممالک ہیں دین سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اسلامی ممالک، لیکن اسلام کے احکام لوگوں پر جاری کرنا یہ تو کام ہے مسلم امہ کا. یہی تو خلافت ارضی ہے کہ وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا، اور اسی لیے حکومتیں قائم ہوئی، اسی لیے امارتیں قائم ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امارت کا سلسلہ چلا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور اس کے بعد حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسین. یہ تمام وہ بادشاہ تھے یا وہ امیر المومنین تھے جن کا مطمح نظر اسلامی حکومتوں کا قائم کرنا تھا. اسلام جو ہے قرآن کے اندر اور سنت کے اندر اس کا اجرا ہو باقاعدہ حق اسلامی حکومتوں کے اندر. آج کل کی حکومت میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، ہیں مسلمان حکومتیں لیکن قوانین چل رہے ہیں کسی اور جگہ کے، دور تک بھی وہاں اسلام کا شائبہ نہیں ہے. اگر اسلام کی کوئی بات کرتا ہے ایسے ممالک کے اندر تو ان کے پیچھے سی آئی ڈی لگ جاتی ہے. یہ حالتیں ہیں، آپ ان کو کیسے مسلم ممالک کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان ممالک کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیاں پکڑ پکڑ کر ان کو دین کی طرف لے آئے اور اسلامی حکومت وہاں قائم ہو. وہاں کی حکومتیں اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی اور کامیاب نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ اس دین اسلام پر نہیں آئیں گی جس اسلام کو چھوڑ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. غرابا کی تفسیر میں نے کسی اور جگہ پڑھی تھی ایک دن، غالباً اس پر پوری تقریر میں نے کی تھی جمعہ کے اندر کہ غرابا کون ہے. حدیث پاک میں فرمایا الذین یصلحون، غرابا وہ لوگ ہیں جو ایسے جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں ایسے زمانے کے اندر اور ایسے وقت کے اندر کہ لوگوں کے اندر فساد کا مادہ زیادہ ہو جائے. ایسے وقت کے اندر لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ ہے غرابا. تو یہاں اسی کو فرمایا گیا کہ طوبی للغرباء، ایسے غرابا کے لیے خوشخبری ہو. الذین یصلحون اذا افسد الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں جب کہ لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے ہوں، لوگوں کے اندر سے دین نکل گیا ہو، لوگ دین سے اتنے دور جا چکے ہوں کہ اسلام ان کو ایک سٹرینجر نظر آتا ہو کہ یہ کیسا مذہب ہے. اس میں ایسا بھی حکم ہو سکتا ہے. یہ تو ہم اور آپ کو ان چیزوں پر تعجب ہو رہا ہے نا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کسی موقع پر کہ یہ تمہارے نبی کیسے ہیں، کہ انہوں نے استنجا کا طریقہ بھی بتلایا تو کہا ہاں ہمارے نبی اتنے کامل ہیں کہ انہوں نے ہماری زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں چھوڑا. یہ تو کامل مذہب کی نشانی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اور خصوصاً اسلامی ممالک کے سربراہ اپنی کامیابیوں کو ڈھونڈنے کے لیے دوسری جگہ راہوں کو ڈھونڈتے ہیں. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی. فرماتے ہیں کہ اے پوری دنیا کے لیے تماشا گاہ بن کر آنے والا مسلمان, کہ لوگ پہلے دین اسلام کی طرف دیکھتے تھے, دین اسلام کی طرف کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کے رخ متعین کر دیتے. آج امت مسلمہ کو کیا ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے رخ کو متعین کرنے کے لیے دوسرے مذاہب کی طرف جا رہا ہے, اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی دین میں رکھی ہے, یاد رکھو. اسی لیے یہاں یہ فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا, اسلام یہ اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے. وسیعود غریبا, ان قریب یہ اجنبیت کی حالت میں آ جائے گا. فطوبا للغرباء, بس ان غرباء کے لیے, وہ ایسے وقت میں لوگ اگر دین پر قائم رہے. کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اجنبی سب سے عجیب ایمان کس کا ہے, تو صحابہ نے جواب دیا فرشتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہوگا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں, ان کا کیسے ایمان عجیب ہوگا. وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات کا مادہ نہیں رکھا. تو پھر پوچھا, پھر فرمایا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے, انبیاء پر تو اللہ تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے میسج آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام اتر رہے ہیں, قرآن اتر رہا ہے, احادیثیں اتر رہی ہیں, انبیاء کا ایمان کیسے عجیب ہوگا. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کر رہے. تو پھر صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تو ایمان عجیب ہوگا ہم لوگوں کا, یعنی صحابہ کا. آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہوگا, تمہارا ایمان کیسے عجیب ہوگا, تم نے مجھے دیکھا, مجھ پر اترنے والے قرآن کو تم نے سنا ہے, اور بعض مرتبہ مجھ پر قرآن اتر رہا ہے اور تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو, تمہارا ایمان کیسے عجیب ہوگا. تو فرمایا اللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا, اور قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ ان لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم لائے ہو, میری باتوں کو اسی طرح وہ مانیں گے جس طرح تم مان رہے ہو. یہ ہے غربا, اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے بنائے. اس باب کی آخری حدیث جس میں یہ فرمایا, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما یعرض الحیۃ الی حجرہا, ایمان مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹتا ہے. کیا معنی اس کا؟ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانپ جو ہے اپنے بل سے نکلتا ہے, اور نکلنے کے بعد وہ پورا کسی جگہ چکر لگا کر پھر وہ آتا ہے اپنے اسی بل کے اندر, اپنے اسی بل کے اندر آتا ہے جہاں اس کا رہنے کا ٹھکانہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ مدینہ میں سمٹ جائے گا, جیسے کہ سانپ سمٹتا ہے, سانپ پوری جگہ کا سفر کر کے پھر اپنے بل میں آ جاتا ہے، وہاں جا کر سمٹ جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام شروع ہوا مدینہ سے، مدینہ سے یہ نکلا، کبھی اس کی دارالحکومت بنی کوفہ، کبھی اس کی دارالحکومت بنی دمشقس سیریا، اور پھر یہ آگے چلا وہاں سے اور روس کی طرف گیا، ایک وقت تک روس کے اندر رہا، اور پھر وہاں سے دوسری جگہوں پر گیا، پھر ہندوستان کے اندر منتقل ہوا۔ آج کل معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دین اب پھر رہا ہے یورپ کنٹری کے اندر، دین زیادہ نظر آ رہا ہے یورپ کنٹری کے اندر۔ یہ وہی مثال ہے کہ ایمان نکلا مدینہ سے، اور پھر جیسے سانپ کیسے نکلتا ہے اور سب جگہ جا رہا ہے، اسی طرح ایمان نکل کر پوری دنیا کا سفر کر کے اخیر میں پھر مدینہ میں آئے گا، پھر مدینہ میں آئے گا۔ یہ پوری دنیا کا سفر کر کے اخیر میں ایمان سمٹ جائے گا مدینہ کے اندر جا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ کے باہر بھی مومن تو رہیں گے، لیکن قرب قیامت کے اندر وہ مومن سمٹ جائیں گے مدینہ کے اندر۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر ایمان والے رہیں گے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ تعالی ان کو پہنچا دے گا مدینہ کے اندر، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ایمان و دین چلا ہے مدینہ سے، وہ سمٹ جائے گا مدینہ کی طرف۔ دوسری حدیث جو آپ نے آج کو آپ کو پہلے میں نے سنائی تھی کہ دجال یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، اس کے 40 دن کا سفر، جس میں اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے جو 37 دن ہیں وہ جو ریگولر دن ہیں، نارمل دن ہیں، اسی کے مطابق ہوں گے۔ لیکن اس 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ بھائی جو ملک کے حکمراں ہیں، 1 دن کے اندر 2-3 ملکوں کا سفر کر لیتے ہیں، یا کم از کم 2 کا کر لیتے ہیں۔ اگر چھوٹے ملک ہیں تو وہاں دو ملک کا سفر کر لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آسانی سے انسان پہنچ جاتا ہے اپنی جگہوں پر۔ تو جب اس کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، تو ظاہر بات ہے اس کے پاس تو کافی وقت ہے پوری دنیا میں پہنچنے کا، اور لوگ اس سے پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، کمزور ایمان والے، حتیٰ کہ یہ پہنچے گا مکہ اور مدینہ کے اندر۔ اور حدیث پاک میں فرمایا یہ مدینہ کے اندر آئے گا، اور اس دن مدینہ کے 8 دروازے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دروازے پر 2 فرشتوں کو متعین کیا ہے، وہ مدینہ کے اندر جا نہیں سکے گا۔ تو اب یہ کرے گا کیا؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ مدینہ سے باہر پورے مدینے کو جھنجھوڑے گا، تو جو کمزور ایمان والے ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں گے، جو کمزور ایمان والے ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں گے، اور جو پکے مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ وہیں ٹھہریں گے، حتیٰ کہ وہ کسی ایک آدمی کے پاس پہنچے گا مدینہ کے باہر، تو اس کو اس سے کہے گا کہ میری بات مانو، وہ کہے گا کہ نہیں میں تجھے نہیں مانتا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو دجال ہے، تو وہ اس کو بالکل قتل کر دے گا، شہید کر دے گا۔ کہا جو مجھے نہیں مارے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا کرو کوئی بات نہیں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، وہ ان کو شہید کرے گا، اور کہا پھر زندہ کرے گا، کہا اب تو مانتے ہو یا نہیں، کہا اب تو بالکل مانتا ہوں کہ تو دجال ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو ایک مومن کو قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا، اور وہ مومن میں ہی ہوں، وہ مومن میں ہی ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے ایمان پوری دنیا میں گشت کر رہا ہے، یوں سمجھو اس کو۔ ایک وقت تھا کہ دین ہمیں زیادہ نظر آتا تھا ہمارے ہند و پاک کے اندر، لیکن آج کل دین زیادہ نظر آتا ہے یہ یورپ ممالک کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ ہند و پاک کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ کو میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ آج کل کے حالات یہ ہیں کہ اب جو لوگ بڑے بڑے علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لے رہے ہیں اپنے پاس۔ یہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ، کتنے بڑے بڑے علماء اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے، 200 کے قریب علماء اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، بڑے بڑے علماء، مدارس کے احادیث پڑھانے والے، مفسر اور اچھے اچھے مہتمم لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دین کو ختم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالیٰ دین کو کیسے نہیں ختم کریں گے، دین ایسے نہیں ختم ہوگا، دین ختم ہوگا علماء کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ اب دین کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں اس سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم لوگ دین سمجھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جو دین صحیح نہیں جانتے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ لوگوں کو گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما یعرض الحیۃ الی جحرها، جیسے کہ سانپ واپس آتا ہے اپنے بل کی طرف، یہ حدیث ہے ایک۔ دوسری حدیث یہ ہے ذرونی ما ترکتم فی کذاب المناسک وحدیثی معاویہ و جابر لا یزال طائفۃ من امتی فی باب ثواب ھذہ الامہ انشاء اللہ تعالی۔ میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ عجیب ایمان کس کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا کہ جیسے کوئی اپنے ہاتھ پر چنگاری رکھے، آگ کا انگارہ رکھے، اتنا مشکل ہوگا دین پر چلنا، یعنی دین پر جمنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں دین پر جمنے والا، الصابر علی دین ہی فرمایا اس حدیث کے اندر، اپنے دین پر صبر کرنے والا، اپنے دین پر جمنے والا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم صحابہ کے 50 کے برابر اجر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ باب و ثواب و ھذہ الامہ، اس امت کے اخیری جو لوگ آنے والے ہیں ان کا ثواب کیا ہوگا اگر دین پر جمتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ دین پر جمتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ثواب ہے، دنیا تو بہرحال ختم ہونے والی ہے، ہم لوگ اپنی دین کو بگاڑتے ہیں دنیا کی وجہ سے، تو اگر ان ملکوں کے اندر ہم اور آپ دین کمانے کے لیے آئے ہیں، دین کمانا آپ کے لیے برا نہیں ہے، لیکن ہم دنیا کمانا آپ کے لیے برا نہیں ہے، لیکن آپ دین کی طرف بھی متوجہ ہوں، دین پر جمے رہیں تاکہ تم جمو گے تو آنے والی نسلیں جمیں گی۔ میں نے گزشتہ ہفتے اس بات کو کہا تھا آپ کے سامنے کہ اگر ہم اور آپ ان ملکوں میں نہیں جمیں گے دین پر تو یاد رکھو آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آج لوگ اپنے بیٹوں کو علماء کے پاس لے کر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرو کہ یہ نیک ہو جائے، بھئی پہلے اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے پہلے دین پر جمع دے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دین پر جمانا چاہتے ہیں، آپ کا دین پر جمنا ضروری ہے، ماں باپ کا دین پر جمنا ضروری ہے، اگر آپ دین پر نہیں جمیں تو آنے والی نسلیں دین پر نہیں جمیں گی اور اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے، میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں گزشتہ ہفتے۔ اس کے بعد اس حدیث میں حضرت ابی معاویہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، لا یزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق بات پر قائم رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کے اندر جتنے بھی فرقے ہو جائیں، ان فرقوں کے اندر ہمیشہ ایک جماعت دین پر قائم رہے گی۔ دوسری روایت یہ ہے لا یزال من امتی ولا یزال طائفۃ من امتی، یہ تمام حدیثیں ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی وقت دین پر ایک جماعت ایسی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کرنے والی ہمیشہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا کہ اگر اگلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئی ہیں میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. تو آپ صحابہ کرام نے پوچھا کل میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ناجی فرقہ کون سا ہے, وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یہ راستہ صحیح راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے آپ کے ہیں یہ راستے گمراہی کے راستے ہیں, یہ راستے گمراہی کے راستے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی, اپنے دین کو جوڑائے صحابہ کے ساتھ. آپ نے کسی جگہ فرمایا کہ فبأيهم اقتديتم اهتديتم, ان صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی تم نے ہدایت پا لی تم راہیاب ہو گئے, کسی ایک کے بھی راستوں کو تم نے چن لیا تم راہیاب ہو جاؤ گے. فبأيهم اقتديتم اهتديتم, ان صحابہ میں سے کسی ایک کے راستے کو تم نے پکڑ لیا, اس لیے کہ صحابہ نے وہی کیا جو رسول نے کیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابہ ہو, صحابی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کسی کام کو کیا ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ بالکل محال ہے. یاد رکھو جیسے اللہ تعالی نے نبیوں میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اور لوگوں میں سے نبیوں کو چنا ہے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے رسول کے لیے چنا ہے, اسی طرح اللہ تعالی نے صحابہ کو اپنے رسول کے لیے چنا ہے اور ان کے بڑے فضائل ہیں, ان کے بڑے فضائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مس صراط المستقیم یا رسول اللہ, صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے اس صراط مستقیم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, صراط مستقیم یہ ہے جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یہ آپ نے فرمایا. یاد رکھو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس غربا والی جماعت کے اندر شامل ہوں تو میرا اور آپ کا عمل صحابی سے میچ ہوتے ہوئے نبی تک میچ ہونا ضروری ہے. یہ جتنی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے روایت کرنے والے تو صحابی ہیں, جتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, کہیں ابو ہریرہ ہیں, کہیں حضرت معاویہ ہیں, کہیں حضرت جابر ہیں, کہیں حضرت عبداللہ ابن جابر ہیں, کہیں عبداللہ ابن عمر ہیں, کہیں ابو بکر صدیق ہیں, اور کہیں عثمان ابن عفان ہیں, اور کہیں حضرت علی ہیں, کہیں حضرت طلحہ ہیں, کہیں زبیر ہیں, کہیں سلمان فارسی ہیں, اور معاذ ابن جبل ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کو بیان کیا ہے, آپ ان کو بیچ میں سے نکال ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی نبی سے سننے والے ہیں. اگر یہ بیچ میں سے نکل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی, امت کے اندر بہت سے لبرل علماء, میرے اس بات کو نوٹ کیجئے گا آپ, لبرل علماء یا ایسے اسکالر جنہوں نے دین حاصل کیا ہے اسکولوں سے یا کالجوں سے یا یونیورسٹی سے, وہ اس کڑی کو نکالنا چاہتے ہیں کہ ان کو نکالو بیچ میں سے, اور جب ان کو نکالو گے تمہارے قرآن پر شک آئے گا, تمہاری حدیث پر شک آئے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. صراط مستقیم انہی پر منحصر ہے, صراط مستقیم انہی پر منحصر ہے. اگر ہم نے ان کے راستے کو نکال دیا تو ہم بھٹک جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. فبأيهم اقتديتم اهتديتم, ان میں سے جس کے بھی اقتداء کر لو گے, حدیث کے الفاظ ہیں اهتديتم, تم راستہ پا جاؤ گے. راستہ پانے کے لیے کسی بھی صحابی سے جڑنا ضروری ہے. اب بعض لوگ آ کر سوال کرتے ہیں پھر یہ حنفی شافعی مالکی اور حنبلی مسلک کیا ہے؟ ہم اس میں سے کس کی یہ کریں، اتباع کریں؟ ارے بھائی، یہ چاروں مسلک نکلے ہیں انہی صحابہ کرام سے، ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین بالجہر کہتے ہوئے سنا، انہوں نے آمین بالجار والی روایت لے لی، کسی نے آمین بالسر والی لے لی، کسی نے رفع یدین والی لے لی، لیکن حدیثیں ہیں، رفع یدین والی حدیث بھی ہیں اور ترک رفع یدین والی بھی ہے، آپ اس میں کیوں جب پڑھتے ہو؟ وہ تو حدیثیں ہیں، ان صحابہ نے کرام نے بلند کیا ہے، آپ کو جس پر چاہے عمل کرو، دونوں حق پر ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، یاد رکھو، اور دین کے جو اہم مسائل ہیں، بھائی پانچ نمازیں ہیں، چھٹی نماز میں کسی کا اختلاف ہے کہ چھ نمازیں؟ ظاہر بات ہے چھ نمازیں کہیں گا تو ہر ایک کا اختلاف ہوگا، لیکن پانچ نمازوں میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، صبح کی دو رکعتیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں، ظہر کی چار رکعتیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں، عصر کی چار رکعتیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں، مغرب کی تین رکعتیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں، عشاء کی چار رکعتیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں، وتر کی تین رکعتیں اسی کا کسی میں اختلاف نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے پڑھنے میں اختلاف ہے کہ تین ساتھ پڑھیں یا الگ الگ پڑھیں، اتنا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ اختلاف رہا ہے، تو وہ اختلاف آئے گا ہمارے اندر، وہ اختلاف ہمارے اندر بھی آئے گا، اس لیے ان ائمہ کی اقتداء کرنا، یہ ائمہ نے تو دین لیا ہے صحابہ کرام سے، بہت سے لوگ آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ جو امام ابو حنیفہ کرتے ہو تو یہ تو ان پر ہی، ان کے مذہب پر چلنا شرک ہے، اللہ اکبر۔ میں نے ان کو ایک بات کہی، امام بخاری کے استاد کے استاد ہیں، نام بھول گیا میں، عبداللہ ابن مبارک، امام بخاری کے استاد کے استاد ہیں، یا امام بخاری کے استاد ہیں اور یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد، لو اب کہاں جاؤ گے تم، وہ تو شاگرد ہیں ان کے بھی، معلوم یہ ہوا کہ بھائی یہ چیز جو ہیں یہ اپنی نفسانیت کی طرف سے، یا پھر یوں سمجھو کہ لوگوں کو دین کے دور کرنے کی وجہ سے یہ چیزوں کو لایا جاتا ہے کہ بھائی ان ائمہ کو بھی بیچ میں سے نکال دو، ان ائمہ نے تو تمہیں راستہ دکھلایا ہے، یہ ایسا نہیں ہے انہوں نے کوئی راستہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، ان کے ہر مسئلے میں ان کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل موجود ہے، یاد رکھو اس کو۔ ایک صاحب آئے تھے اس دن غالباً کچھ دنوں پہلے، مجھے کہنے لگے کہ بھائی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں وضو کے چار فرائض ہیں، میں نے کہا بالکل ہیں، تو کہا کہاں سے لائے؟ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو کہا پڑھا تو ہے لیکن کہاں سے ہے مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا وضو والی آیت پڑھو، سورہ مائدہ کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الى المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو، کوہنیوں تک یا کوہنیوں سمیت، دونوں معنی ہیں، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو دھو کعبین تک، تخنوں تک یا تخنوں سمیت۔ میں نے کہا دیکھو یہ حدیث، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، امام صاحب کا اصول یہ ہے کہ جو چیز قرآن کریم سے ہے اس کو فرض کے داخانے میں رکھتے ہیں، فرض کے دائرے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت یہ قطعی ہے، اس لیے فرض کا درجہ ہے۔ اور دوسری چیزیں جو ہیں، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ تمام چیزیں ثابت ہیں سنت سے، تو اس کو سنت کا درجہ دیا ہے، یہ اس طرح دین ثابت ہوا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ بھائی انہوں نے ساری چیزیں اپنی طرف سے کیسے کریں گے بھائی؟ یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ چار فرض قرآن کریم کے اندر ہیں، اور انہوں نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی، انہوں نے ان چار فرض پر کوئی زیادتی نہیں کی اپنی طرف سے. تو انہوں نے دین کو نکالا ہے قرآن اور سنت سے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچپنے کے اندر ایک خواب دیکھا, اور خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے مٹی کو کسی چیز سے نکال رہے ہیں, جیسے ہم پاوڑا وغیرہ ہوتا ہے نا, بڑے گھبرا گئے بچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور اس سے میں مٹی کو کھرید رہا ہوں, نکال رہا ہوں, گھبرا گئے. اس وقت کے کسی عالم کے پاس پہنچے, انہوں نے اس کی تعبیر یہ دی کہ تم اللہ تعالیٰ کے تم اللہ تعالیٰ کے یعنی قرآن اور سنت سے مسائل کا استنباط کرو گے. یہ انہوں نے کسی نے ان کو خوشخبری دی, ورنہ وہ تو گھبرا چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ دین, دیکھو اگر یہ لوگ قرآن اور حدیث سے دین کو ہمارے سامنے پیش نہیں کرتے تو ہماری یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم قرآن اور سنت سے مسائل کا استنباط کرتے. اگر یہ مسائل کو نہیں نکالتے تو ہمارے لیے ضروری ہوتا عالم بننا. ہر آدمی کے لیے بخاری اور مسلم یہ تمام پڑھنا ضروری ہو جاتا. اور یہ تو ان لوگوں کا, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے لیے متعین فرمایا کہ انہوں نے دین کو بالکل کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, آ امامانے کے کردند اجتہاد رحمت حق بر روانے جملہ باد, کہ وہ امام جنہوں نے دین کے لیے اجتہاد کیا ان تمام کی روحوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں. اپنی زندگی انہوں نے لگا دی ساری دین کے لیے, اور یہ دین کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ فقہ حنفی بھی تمہارے سامنے ہے, فقہ شافعی بھی تمہارے سامنے ہے, اور کوئی نہ کوئی ہمارا یا ان کا مسئلہ قرآن اور حدیث سے ملا ہوا ہے. قرآن اور حدیث سے دور ہے ہی نہیں, قرآن اور حدیث سے دور ہے ہی نہیں. تمہیں اگر رفع یدین کرنا ہے کرو بھائی, کون منع کرتا ہے. تمہیں ترک رفع یدین کرنا ہے کرو, کون منع کرتا ہے. لڑتے اور جھگڑتے کیوں ہو بھائی. آمین بالسر کہنا ہے کہو, آمین بالجہر کہنا ہے کہو, تمہیں کون منع کرتا ہے. ہماری اس مسجد کے اندر سب لوگ آتے ہیں, آمین بالجہر بھی کہہ رہے ہیں, آمین بالسر بھی کہہ رہے ہیں, اور سب ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, رفع یدین بھی کرتے ہیں اور رفع یدین نہ بھی کرتے ہیں. مختلف ملکوں کے لوگ ہماری اس مسجد کے اندر آتے ہیں, ہر ایک اپنے اپنے فقہ پر عمل کرتا ہے, ہم تو کسی کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں. کیوں اس پر لڑتے ہو؟ ان لوگوں کی فکر کرو جو 90 سے اوپر پرسنٹ طبقہ مسجد سے باہر ہے, ان کی فکر کرو مسجد میں لانے کی. ان کو لے آؤ گے تو پتہ چلے گا, ان کو لے آؤ مسجد کے اندر, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم اس دین کے متعلق ہم سے پوچھو گی. ہم ان جھگڑوں میں رہ کر کیوں بھائی اپنے وقت کو بگاڑتے ہیں. دین کو پہنچاؤ دوسرے لوگوں تک, اپنے لوگوں تک پہنچاؤ. دین اپنے ہی لوگوں میں سٹرینجر بن کر رہ گیا, غریب بن کر رہ گیا, ان تک دین پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی مجھے بھی اور ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو حق تعالیٰ جل شانہ معاف فرمائے. جو حدیثیں پڑھی گئیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج تک قرآن اور سنت پر چلنے میں ہماری طرف سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں حق تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں حق تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے, اور جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس تمام کو عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ اس درس حدیث کی برکت سے ہمارے اس ادارے کے اوپر جو قرض ہے اس کو عافیت کے ساتھ اپنے خزانے غیب کے ساتھ اس کا تکفل فرما کر اس کو کمال تک اور اخیر تک اس کو پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین. ایک حدیث ہم پڑھے ہیں لیکن اس کا ترجمہ اور تشریح نہیں ہوئی ہے, اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.